محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان شریف بہت برکت والا مہینہ ہے, اس کی یہ برکت جو ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہے. اللہ عز و جل نے اس مہینے کا ذکر فرمایا اور اس کی عزت, اس کا احترام, اس کی یہ شان, اس کی وجہ بیان فرمائی. اس کے ساتھ ہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. اور قرآن مجید جو ہے یہ اصل چیز ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اصل برکت جو ہے وہ اس میں ہے. جس جس سے اس کی نسبت ہو گئی, اس کا تعلق قائم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برکت والے بنایا اور ان کو شرف عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو اس قرآن کے ساتھ آپ کو یہ عزت ملی, یہ شرف ملا, تو اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنا آخری کلام قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ مہینہ اس کو یہ برکت اور شرف حاصل ہوا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یہ قرآن مجید نازل کیا. اور اس مہینے کی وہ خاص رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں, اس کو وہ شرف اس لیے حاصل ہوا کہ رمضان شریف کے مہینے میں قرآن اس رات میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے یہ قرآن جو ہے یہ لیلۃ القدر میں اتارا ہے, اس رات میں جو کہ رمضان شریف میں ہے. تو میرے بھائیو, پھر اصل چیز جو ہے برکت والی وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید سے انسان جتنا محبت کرے, جتنا اس کے ساتھ تعلق قائم کرے, اتنا ہی اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جیسے اللہ نے رمضان شریف کو یہ احترام, یہ عزت اور یہ شرف دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دیا, لیلۃ القدر کو یہ شرف دیا, تو یہ سب قرآن مجید کی برکت ہے. تو قرآن مجید سے آدمی جتنا تعلق قائم کرے گا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو قرب اور شرف اور بزرگی اور جو جو آپ تصور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرمائیں گے. لیکن قرآن مجید کے ساتھ محبت یا اس کا احترام یا عزت یہ نہیں جو آج کل مسلمان کرتے ہیں کہ قرآن کو پیٹ نہیں کرتے, قرآن مجید کو پیٹ نہیں کرتے. ویسے پیٹ کے پیچھے پھینک رکھا ہے. اللہ نے یہودیوں کی خصلت بیان کی ہے, فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک رکھا. پرواہ نہیں, پیٹھوں کے پیچھے پھینکنا کہ میں نے کیا ہے, پرواہ نہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے. تو ہم بالکل یہی کام کرتے ہیں, ہم قرآن کی طرف سے بالکل غافل, بالکل بے پرواہ. قطعاً ہمیں یہ خیال نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, اس کی دعوت کیا ہے. لیکن ویسے ہم اس کو اپنے سر پہ رکھیں گے, اس کو چومیں گے, اس سے بہت پیار اور محبت کا اظہار کریں گے. یہی طریقہ یہودیوں کا تھا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. قرآن مجید پر ایمان لانا, قرآن مجید سے محبت کرنا, قرآن مجید کا احترام کرنا, اصل میں قرآن مجید کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا ہے. اگر پڑھا ہوا نہ بھی ہو تو قرآن مجید پر عمل کرنا اصل ایمان ہے. لیکن یہ چیز آج مسلمانوں میں بالکل مفقود ہے. بلکہ جو قرآن کو زیادہ جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی وہ عمل سے دور ہے. قرآن کے قاریوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. دیکھ لو بڑے بڑے مشہور قاری جو ریڈیو پہ پڑھتے ہیں کس طرح سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور کس طرح سے ان کو یاد ہے, کیسی روانی اور کیسی تیزی. لیکن ان کی زندگیاں دیکھ لو بالکل صاف, بالکل خالی عاری. صاف واضح ہے, بالکل معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے وہ خالی ہیں. قرآن مجید سے انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کس غرض کے لیے دنیا میں آیا ہے. اور میرے بھائیو, قومیں تباہی اس وقت ہوتی ہیں جب ان کے اندر ایک رسم تو رہ جاتی ہے, ایک تکلف تو رہ جاتا ہے, اور اصل چیز جو ہے حقیقت وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. قوم کی تباہی کا وقت آتا ہی اس وقت, وہ قوم انتہائی پستی میں چلی جاتی ہے جب وہ اپنی کتاب کو جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے وہ کتاب کا نام عزت سے لیتے ہیں, اس کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اس کو بہت پڑھتے ہیں. لیکن فرض رسمی طور پر جس غرض کے لیے وہ کتاب آئی ہے اس کا انہیں قطعاً خیال نہیں. اس وقت ان کی حالت بدترین حالت ہوتی ہے, جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا حال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب. اب آپ سوچئے اس کے کیا معنی ہے. شروع شروع میں ہر آدمی سب نال پڑا ہوا ہو وہ سنتا ہے اور اسے معلوم ہے ذالک الکتاب و دار بصیر خود للمتقین. یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت نامہ ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ایک گائیڈنس ہے. یہ کتاب ہاتھی ہے, یہ کتاب امام ہے, یہ کتاب لیڈ کرنے والی. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن بالکل سیدھی راہ کی طرف دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پیچھے آؤ, تم بالکل صحیح طور پر اپنے مقام پر پہنچ جاؤ. لیکن آج مسلمانوں نے اس بات کو بالکل چھوڑ دیا. عملی طور پر ہم قرآن مجید سے بہت دور ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو رہنمائی کی کتاب نہیں, نہ اس سے رہنمائی ملتی ہے. یہ تو ایک گرنتھ ہے, بالکل وید کی صورت ہے. جو تصور ہندوؤں کے ہاں ہے کہ صبح صبح دو چار بھجن پڑھ لیے, دو چار شبد پڑھ لیے, بڑے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنی دکان پہ بیٹھے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا, اپنے گھر میں بیٹھے تھوڑی سی قرآن مجید کی وہ عبارت پڑھ لی, پھر پیشانی کو لگایا, چوم لیا, بسنا غلاف میں لپیٹ کر اندر رکھ لیا. اب اس کے بعد پھر کام جو شروع کیا, زندگی جو گزاری تو انگریز کے طریقے یا اپنی مرضی جو دل میں آیا کرتے رہے. اور یہ میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ کفر ہے, یہ قرآن کے ساتھ کفر ہے. قرآن کو چوم لینا, چاٹ لینا, سر پہ رکھ لینا, اس کی بڑی عزت کرنا اور احترام کرنا, لیکن یہ نہ دیکھنا کہ قرآن حکم کیا دیتا ہے, قرآن کہتا کیا ہے, یہ قرآن کے ساتھ کفر ہے, یہ قرآن کا انکار ہے, یہ قرآن پر ایمان نہ لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے اور یہ ایک انقلابی کتاب ہے. اس غرض کے لیے بھیجی ہے کہ اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر لوگ خود بھی منور ہوں, ان کے اندر روشنی پیدا ہو اور وہ دنیا کو بھی منور کریں, دنیا میں بھی روشنی کریں اور اجالا کریں. لیکن مسلمان اس بات سے بالکل عاری ہے. نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, رمضان شریف میں دیکھ لو کون سی مسجد ہے جس میں تراویح نہ ہوتی ہیں. ہر مسجد میں تراویح ہوتی ہیں, قرآن ختم ہوتا ہے, پھر چراغاں کرتے ہیں اور پھر یہ اور وہ سارے کا سارا, لیکن یہ احساس بالکل نہیں ہے کہ اس قرآن پر عمل کرنا. اور اگر عمل نہ ہو باقی سب کچھ ہو, عمل نہ ہو باقی سب کچھ ہو. اب دیکھیے ایک کی ضرورت کیا ہے اس کو بڑا دیکھنا اور اس کو لیلا پوتی لیپا پوتی کرتے رہنا اور اس قسم کا وہ کرتے کرواتے رہنا, فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے. آپ جانور سے بڑی محبت کریں, جانور سے بڑا ہی پیار کریں, اس پر ہاتھ پھیریں, اس کو کھرکھرا کریں, اس پر یہ کریں, لیکن اس کو کھانے کو کچھ نہ دیں تو کہیے وہ کوئی محبت ہوگی یا وہ جانور بن جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اس سے محبت اتنی مرضی کر لیں لیکن اگر اس کو کھانے کو کچھ نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ کوئی محبت ہے؟ اس سے دن بن جائے گا بھوکا. کسی طرح سے آپ اپنے باپ کی عزت کریں, نام لیں تو بڑے ادب سے, بڑے احترام سے, لیکن اس کے بعد باپ کی بات کوئی نہ مانے.
یہ نہ دیکھیں کہ باپ کہتا کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، اس کا کوئی خیال نہ کریں تو باپ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ بڑی مثالیں ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے، لیکن خدا کی قدرت سوچنا، فکر کرنا، صحیح نتیجہ نکالنا۔ دیکھیے آدمی اپنی طبیعت سے بہت حد تک واقف ہوتا ہے، اگر سمجھ والا ہو۔ آدمی جب ذرا بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو وہ اسے خود پتا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں چیز مجھے نقصان دیتی ہے، میرا مزاج اس قسم کا ہے، یہ چیز میری طبیعت کے مزاج کے موافق ہے، یہ مجھے کھا لینی چاہیے اور یہ میرے موافق نہیں ہے، مجھے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آدمی خصوصاً جو بیمار رہتا ہو، آدھا حکیم وہ خود بن جاتا ہے، جو آدمی بیمار رہتا ہو وہ آدھا حکیم خود بن جاتا ہے۔ حکیم سے جا کر بات کرے گا، اس سے مشورہ کرے گا، اس سے پوچھے گا، دو چار باتوں میں اندازہ کر لے گا کہ یہ حکیم سمجھ والا ہے کہ بے وقوف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے خود پتا ہے کہ میری طبیعت ایسی ہے، میرا مزاج ایسا ہے، گرم چیز مجھے موافق آتی ہے یا سرد چیز مجھے موافق آتی ہے، اور یہ حکیم علاج کیسا کر رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اس کو پورا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے مسلمان جو ہے، مسلمان اگر مسلمان ہو تو وہ بہت سمجھ والا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھ دی ہوتی ہے، وہ کتاب کو پڑھے گا تو اس کو سمجھے گا کہ یہ کہتی کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجیے گا، چٹھی آئے آپ کے پاس کسی کی طرف سے، آپ اس کو دیکھیں، کاغذ بڑا فرسٹ کلاس ہے، ایڈریس بہت عمدہ لکھا ہے، اس میں یہ بڑی خوبی ہے، یہ بڑی خوبی ہے، اور یہ نہ دیکھیں کہ کہاں کیا ہے، چٹھی کے اندر لکھا کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، باقی اس کی سب چیز آپ دیکھیں، تعریفیں کریں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نے اس چٹھی کو پڑھ کر اس کا مطلب نہیں سمجھا اور جو اس میں کہا گیا ہے اس کو پورا نہیں کیا، تو وہ چٹھی آپ کے لیے کیا ہے؟ بالکل یہی صورت قرآن مجید کی ہے میرے بھائیوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پڑھنے والی کتاب ہے، آپ کو ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، یہ قرآن جو ہے پڑھنے والی کتاب ہے، یہ قرآن عزت اور احترام والی کتاب ہے، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی رہنمائی کرے، آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، جو یہ کہے اس کے مطابق سارے کام کریں۔ اب یہ لوگ ہمارے آج کل دیکھیں، عمل کی کمی نہیں، اتنے نمازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اتنے حافظ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، اتنے روزے رکھنے والے، اتنی تہجد اور تراویح پڑھنے والے نہیں تھے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اثر نہیں، نہ ہماری نمازوں کا، نہ ہماری تراویح کا، نہ ہمارے روزے کا، نہ ہمارے کسی عمل کا کوئی اثر نہیں۔ کیوں؟ ہم قرآن مجید کی روشنی میں کام نہیں کرتے، بھیڑ کا پلیز کہ لوگ کیسے کرتے ہیں، جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے آپ کرتے ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے میرے بھائیوں، ہمیں سوچ کر اس کو بدلنا چاہیے۔ دیکھیے ہم جمعے میں کم از کم کچھ نہیں تو آپ اندازہ کرتے ہیں کتنے سو آدمی ہم جمع ہو جاتے ہیں، اگر ہم بھی توجہ کریں اور تھوڑی سی توجہ کر کے ذرا محنت کریں تو اچھا خاصا امتداد ہم لا سکتے ہیں۔ اور میں اس لیے ایک بات کو بار بار دہرا کر ذہن نشین آپ سے کرواتا ہوں تاکہ اس کی صداقت، اس کی حقانیت آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور وہ آپ کا علم بن جائے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو آگے پھیلائیں تو اس سے ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، دل ہمارا گواہی دیتا ہے، جب یہاں بات ہوتی ہے دل آپ کا گواہی دیتا ہے کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب آگے گئے، باہر گئے، بس بات بالکل ختم، جو جہاں ہے وہیں کا وہیں رکھ دیا، آگے اس بات کو چلائے۔ میرے بھائیوں، جب آدمی کوئی کام کرنے لگے تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں یہ کام کروں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور میں نے دو دفعہ کر کے دیکھا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہم روزے رکھتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ روزہ کیا ہے؟ بھوکا اور پیاسا بننا، اس کے علاوہ تو روزہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، ہم بھوکے مرتے ہیں، سارا دن پیاسے رہتے ہیں، گرمی میں بڑی تکلیف برداشت کرتے ہیں، یہ ایک بظاہر روزے کی حقیقت ہے۔ اور اگر میرے بھائی یہی روزہ ہے تو اس مصیبت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تکلیف اٹھانا اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ بھی سوچے کہ آج میں بھوکا رہوں، میں پیاسا رہوں، میرے پاس گھر میں کھانے پینے کے لیے سب کچھ موجود، تو میں کیوں خام خواہ تنگ ہوں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور میرے بھائیو، اگر فائدہ نہیں اٹھانا تو یہ کام عادت ہے، روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا مرنا بالکل عادت ہے. اور اگر فائدہ اٹھایا جائے پھر ظاہر بات ہے کہ آدمی پرہیز کرتا ہے، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آدمی دیکھتا ہے میری صحت ماشاء اللہ بہت اچھی ہو گئی، میں نے پرہیز کیا، تکلیف اٹھائی، میں نے پرہیز کیا لیکن میری صحت اچھی ہو گئی ہے. تو وہ اس پرہیز کو پھر غنیمت سمجھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے پرہیز اٹھایا، اس کا مجھے یہ فائدہ ہو گیا. اب ہم کھانے کا پرہیز کریں، پینے کا پرہیز کریں، تکلیف اٹھائیں، لیکن رمضان کی کے بعد بالکل ویسے کے ویسے جیسے پہلے تھے، بالکل صاف کے صاف، تو کیا فائدہ بھوکے پیاسے مرنے کا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من قائم، کتنے روزے دار ہیں تو بیکار بھوکے اور پیاسے مرتے ہیں، اور کتنے تراویح پڑھنے والے ہیں تو بیکار وقت ضائع کرتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں اور ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. اور ہم قریب قریب سب ایسے ہی، اللہ ماشاء اللہ کو قسمت والا اچھا ہو تو. میرے بھائیو، اس بات کو خوب یاد کر لو، جیسے دنیا میں ہم جو دوائی کھاتے ہیں اگر وہ جسم میں کوئی طاقت پیدا نہ کرے، اگر ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں تو وہ جسم میں کوئی طاقت پیدا نہ کرے تو ہم اسے بیکار سمجھتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں. کوئی عمل، کوئی نیکی ایسی نہیں جو انسان کے اندر جا کر چینج نہ پیدا کرے، اس کے اندر انقلاب نہ لائے. ہر نیکی کی یہ تاثیر ہے کہ وہ نیکی آدمی کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے. اگر وہ نیکی انقلاب پیدا نہیں کرتی تو وہ سمجھ لے کہ یہ نیکی نہیں. اب انقلاب پیدا کرنا کیا ہے؟ کل آپ کی حالت کچھ ہو، آج آپ کی حالت کچھ ہو، پرسوں آپ کی حالت کچھ ہو، آپ کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے، اسلام آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے، برائیاں آپ کو بری لگتی چلی جائیں، نیکی کی طرف آپ کی رغبت بڑھتی چلی جائے، اسلام کے بارے میں آپ کے دل میں یقین پیدا ہو جائے، حتیٰ کہ آپ اسلام کے لیے پوری کوشش کرنے لگے. دیکھیے، جب آدمی، اب آپ پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں نا، دنیا میں مثالیں تو اتنی ہیں جس کی حد نہیں، انسان کے سمجھنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہم سمجھتے نہیں، سبق حاصل نہیں کرتے. اب دیکھیے، دنیا میں سیاسی پارٹی ہیں، پھر اس پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں. اب بعض ممبر تو ایسے ہیں صرف حاضری دینے والے، کبھی اجلاس ہو گیا چلے گئے، ہاں میں ہاں ملا دی، کوئی خاص حصہ اس میں وہ نہیں لیتے، کوئی سرگرم وہ نہیں ہوتے. اب بس نام ہے کہ یہاں ہمارا آدمی، بس یہ چلتا ہے. اور بعض وہ ہیں اچھے خاصے گرم ہوتے ہیں، اچھے خاصے گرم ہوتے ہیں، یہ دلچسپی لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ پارٹی چلتی ان کے سہارے، وہ ایسے ارکان ہوتے ہیں کہ پارٹی دیش ہی ان پر کرتی ہے، چلتی ان کے سہارے. بالکل میرے بھائیوں، یہی مسلمان کا حال. جو مسلمان کا دل یہ ہے کہ لوگ اسے مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے اندر گرمی نہیں ہے، اس کے اندر جوش نہیں ہے، کوئی بلبلا نہیں، بس رسمی طور پر مسلمان ہے. اور ایک وہ ہے کہ اس کے اندر جوش ہے، اس کے اندر غیرت ہے، اور ایک وہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی لگا رکھی کہ میں زندہ ہی اسلام کے لیے ہوں. تو آپ سوچیے، یہ عقل والا سوچتا ہے نا. اچھا، پھر جب ایک آدمی پارٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پارٹی اسی پر بیس کرتی ہے، جب وہ پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر جب بھی کوئی عہدہ ملے گا پوری لوگوں کو ملے گا. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے، یہ چائنا میں انقلاب آیا، ماؤ زے دونگ نے کتنی لڑائیاں لڑی، کس قدر اس نے اسٹرگل کی، جب اس کی پارٹی کامیاب ہوئی وہی تو اس کے وائٹ لیفٹ، اس کے مشیر، اس کے خاص دوست تھے، وہی فٹافٹ منسٹر بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کو وہ زندگی ملی. اب دیکھ لو، بھٹو صاحب کے ساتھ جو تھے دائیں بائیں آگے پیچھے پھرنے والے، ان کو وزارتیں مل گئی اور ان کو عہدے مل گئے. چھوڑے ان باتوں کو، ان مثالوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، فلاں ہیں. دیکھ لو، جب پارٹی کامیاب ہوئی، جب جماعت کامیاب ہوئی تو آگے کون آئے؟ وہی جو جماعت کو بنانے والے تھے، اٹھانے والے تھے، جو جماعت کے یعنی روح بنا تھے، وہی آگے آ گئے. بالکل یقین جانے کہ مسلمان جب کامل ہوتا چلا جاتا ہے، اگر وہ سو رہا ہے، اونگ رہا ہے، تو وہ بیدار ہو جاتا ہے. روزے آئے، وہ جاگ پڑا، اس کے اندر کرنٹ آ گیا، اس کے اندر جان آ گئی. حج کیا، اس کے اندر ایک انقلاب آ گیا، اس میں طاقت پیدا ہو گئی، اس میں ہمت ہو گئی. اگر وہ پہلے سویا ہوا تھا، غافل سا رہتا تھا، جھیلا سا مسلمان تھا، تو پھر اچھا خاصا وہ ایکٹیو فعال ہو جاتا ہے، ہمت کرنے والا محنت قسم کا وہ ہو جاتا ہے. اور پھر بار بار تو خوش قسمت اس قسم کے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، جن کا مشن یہ ہے کہ جی کچھ ہو نہ ہو، میری زندگی اسلام کے لیے وقت. اور اصول قرآن کے اختیار کرتا ہے، قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ تو یہ بتا لوگوں کو کہ لوگوں میرا نماز پڑھنا اللہ کے لیے ہے، میری قربانی یہ اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے. اب آپ نے کبھی اپنے دل سے پوچھا، یہ سوال ایک سادہ تھا، کتنے ہم بیٹھے ہیں، آپ اپنے دل سے پوچھے کہ بھئی آپ زندہ کیوں ہیں؟ اپنے دل سے پوچھے اور اس کا جواب تلاش کریں آپ اپنے اندر سے ہی کہ آپ زندہ کیوں ہیں. سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بھی شادی کی ہے، بیوی ہے، مزے کریں گے، اولاد پیدا کریں گے، کہ دیکھو جی ابھی تو مجھے کوٹھی بنانی ہے، مجھے مربع خریدنا ہے، مجھے فلاں یہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. میرے خیال میں 90% لوگ یہ ایسے نکلیں گے جن کا جواب ان کا دل یہ دے گا کہ میں زندہ اس لیے ہوں، کھاؤں پیوں، مزے کروں. ایسے اور یہ جانور، جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے وہ جانور ہے. اب دیکھو جانور کیوں زندہ ہے؟ کھانے پینے کے لیے. جانور اس لیے زندہ ہے نا، کھانے پینے کے لیے. اللہ اکبر، حضور نے مثال بیان فرمائی کہ دیکھ لو جانور کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، پیٹ بھر گیا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، جگاری کی، گوبر کھوک کیا، پھر چل پڑا کھانے پینے کے لیے. اگر زندگی کا میرے بھائیوں یہی مقصد ہے کہ کھاؤ پیو اور اولاد پیدا کرو اور عیش کرو اور مزے کرو، تو یہ جانور والی زندگی، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے، وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے. خواہ وہ سائنسدان ہو، خواہ وہ پروفیسر ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ کتنا بھی بڑے سے بڑا عہدے والا کیوں نہ ہو، وہ بے وقوف ہے، وہ جانور. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجیے گا کہ دنیا میں انسان جانور کتنے ہیں، دنیا میں انسان جانور کتنے ہیں، اور بڑے لکھے طبقے میں. اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اولئک الکلام، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں. اور یہ خدا غریبوں کے بارے میں کہتا ہے؟ نہیں، ابو جہل جو سردار تھا، ولید بن مغیرہ جو سردار تھا، جو عربوں کے سردار تھے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک الکلام، یہ لوگ جانور ہو جاتے ہیں. بل ہم اضل، یہ تو بلکہ ان کے نگہ ہوتے ہیں، وہ تو جانور ہو کر جانور ہیں، یہ انسان ہو کر جانور. اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ میں زندہ کیوں ہوں؟ دو چار میرے بچے ہو گئے ہیں، دو چار بچے میرے اور ہو جائیں گے، اگر میں ایک شادی مجھے ابھی اور کرنی ہے، پھر مجھے یہ فلاں کام بھی کرنا ہے، پھر یہ بھی ہے، پھر یہ بھی ہے، اس کے سوا ہمارا مقصد ہے؟ اور میرے بھائیوں، یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، ایک سوال کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ یہ اس کا ایم ہے، اس کا گول ہے، اس کی حد یہ ہے کہ دیکھو جی میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے، یہ تو کھانا پینا، بیوی بچے، یہ وہ دنیا کا دھندا ہے، یہ تو سب ہی کرتے ہیں، پیغمبر بھی کرتے آئے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ ہے کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے میری برادری میں سے 3-4 آدمی مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ کرے میری زندگی کم سے کم یہ میری برادری والے جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائے، یا میرے شہر میں اچھا خاصا ماشاء کا سلسلہ ہو گیا ہے، بس اللہ کرے میری زندگی شہر جو ہے اس میں ایک انقلاب آ جائے، سارے کے سارے مواحد ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، ان کو دین کی سمجھ آ جائے. بس یہ بہت تو جب آگے ہیں آ ہی جائیں، جو 2 دن 4 دن 10 دن اس کو ملتے ہیں، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک لازمی حصہ ہے جس کے بغیر چارہ نہیں، وہ زندہ اس لیے نہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بے وقوف زندہ رہتا ہے، بے وقوف زندہ رہتا ہے اس لیے کہ کھائے، بے وقوف دنیا میں کیوں زندہ ہے اس لیے کہ کھائے، اور عقل والا کیوں کھاتا ہے اس لیے کہ صرف زندگی باقی ہے، عقل والا اس لیے کھاتا ہے کہ میری زندگی باقی رہے، زندگی کسی اور لفظ کے لیے ہے، کھانا پینا جو ہے وہ صرف اس لیے کہ میرے جسم میں جان رہے، میں کوئی کام کر سکوں، بے وقوف اس لیے زندہ رہتا ہے کہ میں کھاؤں پیوں مزے کروں عیش کروں، عقل والا جو ہے وہ کھاتا صرف اس حد تک ہے، اس غرض کے لیے ہے کہ میری زندگی برقرار رہے اور میں کوئی کام کر سکوں۔ اور میرے بھائیوں کام کیا ہے؟ اللہ نے دنیا تو پہلے سیٹ کر رکھی، ہر آدمی کے آنے سے پہلے دنیا سیٹ ہے، آسمان سیٹ، زمین سیٹ، نہر دریا کھیتی یہ وہ نظام سب چل رہا ہے، اس لیے دنیا میں زندہ انسان اس لیے رہتا ہے، عقل والا اس لیے زندہ رہتا ہے کہ میں خدا کی حکومت قائم کروں یہاں انسانوں پر، باقی تو ہر جگہ خدا کی حکومت ہے، آسمان پر خدا کی حکومت ہے، آسمان خدا کے حکم کے تحت قائم، سورج اللہ پر جان، قرآن کہتا ہے لشم سے جب ہی رہا ان قدرے کا کمرا بڑا لہر اتنا جب ان سورج بھی چلتا ہے چاند بھی چلتا ہے، کہو تو سورج دور کا چاند کو چھو جائے یا چاند جو ہے وہ سورج سے ٹکرا جائے گی، میرا ایسا حکم چلتا ہے سورج پر چاند پر آسمان میں زمین میں ہر چیز، پہاڑ اتنے کس طرح دھماکے ہوتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے، سب اللہ کا نظام ہے، اللہ کی حکومت، مسلمان دنیا میں اس لیے زندہ ہے کہ انسانوں میں اللہ کی حکومت قائم کرے، انسانوں میں اللہ کی حکومت قائم کرتے مسلمان اس لیے زندہ رہتا ہے۔ ویسے آج کل یہ فلسفہ بیان کرنا، یہ بات بیان کرنا بڑی دور کی بات ہے، نہ ہمارے ذہن اس قابل ہیں کہ ہم اس طرف توجہ دیں، لیکن میرے بھائیو اسلام کہتا ہی ہے خدا کے لیے ہم انسانیت کے درجے میں آئیں اور ہم حیوانیت کے درجے سے نکلیں، یہ جو زندگی ہماری گزر رہی ہے کہ جسے دیکھ لو اس کی دھن یہی ہے، اس کا ایم یہی ہے، بلا آخر وہ یہی سوچتا ہے کہ جی یہ بن جاؤں، یہ بنا دوں، ایسا کر لوں، ایسا کر لوں، ایسا کر لوں، اور میرے بھائیو یہ مسلمان کا نظریہ کبھی نہیں ہو، خدا کے لیے رمضان کی ہے میری اس بات پر توجہ دیں، مسلمان کا نظریہ کبھی نہیں ہوتا کہ میں دنیا میں یہ کر لوں، ایسا کر لوں، ایسا کر لوں، ایسا کر لوں، مسلمان دنیا میں کبھی اس لیے زندہ نہیں ہوتا۔ آپ کو سوچنا یہ چاہیے کہ باقی سب نظام چلتا رہے گا، فصلیں اگتی ہیں، مارکیٹ میں آتی ہیں، غلہ ملتا ہے، بارش ہوتی ہے، یہ کام چلتا ہے، وہ کام چلتا ہے، روزی کا سلسلہ ہے، میں بھی جتنی اللہ توفیق دیتا ہے محنت کر لیتا ہوں، کھانے پینے کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا، اور جب تک اللہ نے زندہ رکھنا ہے خدا کھانے کو لازمی دے گا، جب تک اللہ نے زندہ رکھنا ہے خدا کھانے کو لازمی دے گا، اور جب اللہ نہیں دیتا اس کی نیت کیا ہے کہ مار دینا ہے، اب اس کو زندہ نہیں رکھنا، اس لیے کھانے پینے کی زیادہ فکر کرنا میرے بھائیو یہ بہت ہی کم ہے، مکائی من دام بطلا تحمل رزقہ اللہ ہو یا تو، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم جانوروں کو دیکھو، دیکھو ہم تو سال بھر کا غلہ خرید لیتے ہیں، اب فصل نکلی لوگوں نے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑا اپنی ضرورت کہ یہ ہمارا 20 من کا خرچ ہے، کسی نے کہا یہ ہمارا 50 من کا خرچ ہے، ہمارا 100 من کا گندم کا خرچ ہے، لوگوں نے خرید لیا، پھر اپنی ضرورت کے لیے چینی جمع کر لیتے ہیں، یہ چیز جمع کر لیتے ہیں، وہ چیز جمع کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں بتائی من دابت اللہ تحمل رزقہ، جتنے جانور ہیں وہ کیا ذخیرہ کرتے ہیں، اللہ ہو یب جو کہا، بلکہ جو جانور ہمارے گھروں میں ہیں وہ تو دبلے دبلے ہوں، اور جو جنگلوں میں پھرتے ہیں جن کو کوئی دینے والا نہیں، کوئی ان کو کھلی پر بندر پر باندھ کر کھلانے والا نہیں، وہ ہمارے گھر کے جانوروں سے بھی زیادہ موٹے ہوتے ہیں، بس ہمارا پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے صبح کو خالی پیٹ، اور شام کو لوٹتا ہے اپنا پوتا بھرے ہوئے ہو، یہ تو گردن کے نیچے وہ درے ہوئے اتنا بڑا ہے بھرا ہوا ہوتا ہے، رات گزارتا ہے صبح کو پھر وہ نکل جاتا ہے. تو میرے بھائیوں زیادہ کھانے پینے کی فکر کرنا یہ کوئی مسلمان کا کام نہیں. مسلمان کا کام کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فطرت کے ساتھ مطابقت ہو تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے دنیا میں زندگی میں کام کیا کیا ہے اور زندگی میں کام ہے کیا. کیا آپ کے دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ سے مسلمان کتنے ہوئے. اور میرے بھائیوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے, سب جہاں مسلمان ہیں, بلکہ ہندو کو مسلمان کرنا آسان ہے, عیسائی کو مسلمان کرنا آسان ہے, کسی اور کافر کو مسلمان کرنا آسان ہے, بگڑے ہوئے مسلمان کو مسلمان کرنا مشکل ہے. اپنے رشتہ دار کو سمجھانا مشکل ہے, غیر کو سمجھانا آسان ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بگڑا ہوا مسلمان ہے, جو حقیقت میں مسلمان نہیں لیکن نام کا مسلمان ہے, دعوی اسلام کا ہے, لیبر اسلام کا ہے, اور اندر اس کے بالکل جہالت, غیر اسلامی چیزیں ساری کی ساری, یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم ان کو مسلمان کریں. میرا باپ مسلمان نہیں, میری والدہ مسلمان نہیں, اور آپ گھر میں دیکھتے نہیں. ماں گیارہ دینے پر پٹی, لڑکا نماز پڑھنے لگ گیا, اسے پتہ لگ گیا کہ گیارہ تو شرک ہے. بالکل اب اس کا سب سے پہلا مشن زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ میری ماں مسلمان ہو جائے, یہ کفر اور شرک کی باتوں سے بچ جائے, میرا باپ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے, ان بدعات سے ان شرک کے کاموں سے وہ بچ جائے. میرے بھائیو گنتی کرتے رہو, اس بات کی ہمیشہ گنتی کیا کرو کہ آپ کے ہاتھ سے کتنے بگڑے ہوئے مسلمان مسلمان ہوئے, اور یہ اصل کمائی ہے, یہ مقصد زندگی ہے. جو یہ کمائی کرتا ہے سمجھو کہ وہ کمائی کرتا ہے, اور جو مربے بناتا ہے, جو کوٹیاں بناتا ہے, وہ سمجھو کہ پاگل ہے, وہ دیوانہ ہے, وہ زندگی برباد کر رہا ہے. کل کو ایٹم بم چل جائیں, آپ کی 10 کوٹیاں ہوں تو کتنا دبائیں گے آپ؟ ہائے میرا پیسہ گیا, ہائے میری کوٹیاں گئی, اور خدا حساب دے, رب دے حساب دے, حساب دے. آپ روئیں گے مریں گے, ہائے میرا پیسہ, ہائے میری کوٹیاں, ہائے میرا یہ خرچہ, ہائے میرا یہ خرچہ, اور خدا کہے گا رکھ جائیں آپ حساب دے. اور اگر آپ نے یہ محنت کی ہو کہ آپ نے لوگوں کو مسلمان کیا ہو تو پھر ایٹم بم چل جائے, کچھ چل جائے, آپ کی کمائی کھڑی نہ, آپ نہ رو رہا نہ پٹتا نہ خوشی ہی خوشی. میرے بھائیو جنہوں نے مقصد زندگی کو نہیں سمجھا ان کی کبھی زندگی اچھی نہیں. پیسہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, پیسہ جو ہے زندگی کا کوئی مقصد نہیں, پیسہ کھانے پینے کی چیز ہے, اور کھانے پینے کی کوشش جانور بھی کرتا ہے. اے انسان, اے مسلمان, تو بہت اونچا ہے, اس لیے کہ جانور کھانے پینے کے لیے زندہ رہتا ہے, مرتا ہے, اور تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے زندہ ہے. ہر قوموں کا دیکھو, مسلمان زندہ اس لیے ہے کہ میں وہ کام کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور جس کو یہ خیال نہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, بلکہ یہ خیال ہے درجن بچے ہوں, اتنی جائیداد ہو, اور یہ حساب ہو, اور یہ حساب ہو, اور پھر ہمارے بدبخت کو اللہ ملا معاف کرے. اب یہ دیکھ لو دفتروں میں کی معمولی ریڈر, یہ مجسٹریٹ کے ساتھ کام کرنے والے, یہ معمولی سپاہی, یہ تھانے دار, کیا حیثیت ہوتی ہے؟ لیکن دیکھ لو کتنی کتنی جائیدادیں بناتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. ان کے محلے والے, ان کی سرادی والے, جی فلاں لڑکا جی بڑا کماؤ نکلا, جی بڑا کماؤ نکلا, جی اس نے تھوڑا سا پڑھ لیا, جی پولیس میں چلا گیا, بڑی جائیداد بنا لی. اور میرے بھائیوں وہ ایسا بدبخت ہے کہ دیکھ لو, خود بھی حرام کھایا اور اپنی اولاد کو بھی حرام کھلایا کہ میں بھی سیدھا دوزخ میں جاؤں اور میری اولاد بھی سیدھی دوزخ میں جاؤں. اور پھر یاد رکھیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو گوشت حرام سے پیدا ہو, جو گوشت حرام کھا کر بنے, جو گوشت حرام سے پرے وہ ضائع ہے اس بات کے کہ وہ دولت کی طرح. اور آج کے ماحول میں تو پھر پیسہ پیدا ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ حرام حرام حرام, اور حلال تو بڑی مشکل سے میسر آتا ہے, بڑی مشکل سے میسر آتا ہے. اور یہ تعلیم کون دیتا ہے؟ یہ قرآن, قرآن یہ تعلیم دیتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں جہاں رمضان شریف کا ذکر کیا, ایک رکوع رمضان شریف کا جہاں ذکر کیا, اللہ نے آخر میں فرمایا بلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے روزہ رکھنے والو اللہ اکبر اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ, ٹھگی سے کماؤ, رشوت سے کماؤ, بہنوں کا حق, ان کا بیٹا, بھائیوں کا چھوٹا بھائی باپ مر گیا, میں بڑا ہوں باقی بھائی میرے چھوٹے ہیں, ابھی ان کو ہوش نہیں, میں نے پہلے سب سمیت ماں ٹھیک ٹھاک کر کروا کے اپنی اپنا گھر بنا لیا, اور ان کو بیچاروں کو یقین کا یقین ہی رہے. فرمایا ایسا اگر روزے رکھے, ایسا اگر حج پڑھ لے, ایسا اگر کوئی اور کوئی نیکی کا کام کر لے, تو بلا تاکل اموالک بینک بالباطل, حرام طریقے سے کھا کر تم روزے رکھو, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو میرے بھائیو, روزہ رکھنے والے کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میری کمائی کیسی ہے. اگر وہ نگاہ ڈالے اور اس کو نظر آئے کہ میری کمائی حرام ہے, تو وہ سمجھ لے کہ میرا روزہ بیکار ہے, میرا روزہ بیکار ہے. اور یہ ہمیں تاریخ بتا رہے ہیں, روزانہ کے حالات بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے روزے بیکار ہیں, مسلمانوں کے حج بیکار ہیں. اور میرے بھائیوں, میں کیا عرض کروں, بات سمجھنے کی ہے, ذرا بات گہری ہے. بات باتیں جب تک آدمی خاص توجہ نہ دے بات سمجھ نہیں آتی. دیکھیے, ایک عمل دوسرے عمل پر بیس کرتا ہے. جیسے دیوار, مکان بنتا ہے دیواروں سے, اور دیواریں کھڑی ہوتی ہیں بنیادوں پر. اگر بنیاد نہ ہو تو دیوار نہیں, اور دیوار کیسے بنتی ہے؟ ایک عید کے ساتھ عید, پھر عید کے اوپر عید, اکیلی عید رکھ دی جائے, یا یہاں 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 اگر کہیں سے رکھ دی جائے, تو دیوار تو نہیں بنے گی. اسلام جو ہے وہ ایک تعمیر ہے, اسلام جو ہے وہ ایک بلڈنگ ہے, اسلام ایک قصر ہے, ایک محل ہے. اسلام کی بنیاد بھی ہے, اسلام کی دیواریں بھی ہیں, اور اسلام کے پلر بھی ہیں, ستون بھی ہیں. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیاد کے بغیر دیوار کا کوئی فائدہ نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, کسی وقت بھی وہ دیوار گر سکتی ہے, بالکل میرے بھائیوں, اگر بنیاد نہیں تو روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اب بعض لوگ میں نے دیکھا ہے روزہ رکھ لیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں, اور حالانکہ دیکھیے اسلام کی جو عبادت ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ عقیدہ, دل میں جو عقیدت ہے اللہ کے بارے میں اور اللہ کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں, وہ تو بنیاد ہے. جتنی یہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی دیواریں جو ہیں وہ صحیح ہوں گی. آپ کو نماز میں لذت آئے گی, آپ کو روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا, آپ کو حج کرنے میں عزیز آپ ایک اپنی کیفیت محسوس کریں گے, قربانی دینے میں, نیکی کے کام کرنے میں آپ کی حالت بہت عجیب ہوگی, آپ بڑی خوشی محسوس کریں گے اگر آپ کا عقیدہ اور بنیاد جو ہے وہ صحیح ہو. اور اگر عقیدہ صحیح نہیں, بنیاد صحیح نہیں, نماز روزہ حج زکات سب بیکار, بالکل ایسے ہی ہے جیسے ریت کے اوپر کوئی دیوار کھڑی کر, ریت کے اوپر دیوار کھڑی کر دے, جو کہے گا کہے گا بے وقوف ہے, یہ بے وقوف. میرے بھائیو, ہمارا سب سے بڑا تانا بانا جو بگڑا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان کا عقیدہ بالکل درست نہیں, مسلمان کا عقیدہ بالکل درست نہیں ہے, لیکن نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکاتیں دیتا ہے, سب دیکھا, کوئی اس کا فائدہ نہیں. بنیاد صحیح ہو پھر عمارت جو ہے وہ صحیح ہوگی, اور پھر ایک عید کے اوپر دوسری عید رکھی جائے, پھر تیسری عید رکھی جائے, اور سب کو ملا کر جوڑ کر رکھا جائے, تب جا کر دیوار بنے. اب عقیدہ وہ مفروضات ہیں, وہ چیزیں ہیں جن کا یقین دل کے اندر ہونا چاہیے, اللہ کا تصور تصور ہے، نبوت کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے، اور پھر ان کا یقین دل کے اندر ہونا، یہ عقیدہ ہے. اب اس کے بعد تعمیر شروع ہوتی ہے، زبان سے کلمہ نکلے، زبان سے کلمہ پڑھا جائے جس کی بنیاد صحیح دل میں ہو. پھر اس کے بعد نماز ہو. نماز کلمے پر بیس کرتی ہے. اگر کلمہ نہیں تو نماز کی کوئی حقیقت نہیں. کہیے کیا خیال ہے، ایک آدمی کلمہ نہ پڑھے یا کلمہ اس کا صحیح نہ ہو، صحیح تو میں نے یہ نہیں کہ تبلیغی والے کہتے ہیں کہ تالیوں کی طرح سے پڑھے، صحیح کے معنی کیا ہے، اس کا صحیح مفہوم صحیح تصور اس کے ذہن میں ہو. اب آپ اگر دل سے پوچھئے، میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر کلمہ راسخ نہیں، کلمے پر ایمان درست نہیں، کلمے کی بنیاد اگر صحیح نہیں تو کہیے نماز کا تو فائدہ ہے؟ میرے خیال میں شاید آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو کہے کہ ہاں فائدہ ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے نماز کلمے پر بیس کرتی ہے، میرے بھائیوں روزہ نماز پر بیس کرتا ہے. اگر نماز نہیں تو روزہ بھی نہیں، اگر نماز نہیں تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، رکھے نہ رکھے بالکل برابر ہے. نماز پہلے کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں. بندہ نماز پڑھ کر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ میں زبان سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ خدا کی عبادت ہے اور خدا معبود ہے. اور جو نماز نہ پڑھے اللہ اس کا معبود ہی نہ ہوا. جس نے نماز نہیں پڑھی اللہ اس کا معبود ہی نہیں، اور جب اللہ اس کا معبود ہی نہیں تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں تو صحیح ختم ہو سکتا ہو. لا الہ الا اللہ کی تصدیق نماز ہے. اور پھر نماز کو آپ دیکھ لیں، روزے سال میں ایک مرتبہ، زکات سال میں ایک مرتبہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن نماز دن میں پانچ مرتبہ. اب دیکھنا مطلب پھل، پھل خون پیدا کرتا ہے، سارے خون پیدا کرتا ہے، لیکن نہ ملے تو نہ پڑے. پھل جو ہے کتنی مفید چیز ہے، کتنی اعلیٰ چیز ہے، لیکن ضروری نہیں. ہر انسان کے لیے بہت مفید ہے لیکن ضروری نہیں. نہ ملے تو نہ کی غریبوں کو نہ پھل ملتا ہے، لیکن روٹی ضروری ہے. بے شک وہ قبض بھی کرتی ہے، وہ سکرین بھی ہوتی ہے، وہ پھل کی طرح سے لائٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن روٹی ضروری ہے. اس لیے غریب کو اللہ روٹی ضرور دے دیتا ہے، پھل دے گی نا. تو میرے بھائیوں روزہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، حج بہت اعلیٰ چیز ہے، زکات بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن سال میں زندگی اور نماز دن میں پانچ مرتبہ. اور پھر کسی حالت میں وہ آپ نہیں جب تک اسے ہوش ہے، جب تک اسے ہوش ہے کسی حالت میں وہ آپ نہیں. پیشاب میں لگ تک ہو نماز پڑھے، پانی نہیں مل سکتا دھو نہیں سکتا پلیتی میں نماز پڑھے، بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا اسی پلیتی میں نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں، خدا کہتا میں قبول کرتا ہوں. تو بہانے میں لطپت ہے، تو پیشاب میں لطپت ہے، تو بالکل پلیت ہے، پانی نہیں ملتا تو نہ ملے تو نماز پڑھ، تو بیمار ہے پانی کو استعمال نہیں تو نہیں کہ میں ہی قبر کا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے قبر کر دے. نماز کا وقت آ رہا ہے. اب وہ وقت بھی ایسا نازک ہے کہ اس کو چاہتے یہ تھے کہ میں سورج غروب ہوتے ہوتے قریب قریب میں وہاں اس کے گھر کے لیے پہنچ جاؤں، تاکہ جب لوگ اپنے دروازے وغیرہ بند کروں میں بھی اندر گھس سکوں. اگر میں یہاں رک گیا، نماز کا انتظام اہتمام کیا تو میرے لیے میں لیٹ ہو جاؤں گا، وقت پر پہنچ نہیں سکوں گا. جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے اور نماز پڑھتا جا رہا ہے، پتا نہیں وہیں مر جاؤں اور مجھے موقع نہ ملے اور میری پھر نماز رہ جائے. اندازہ کریں یہ کس قدر ضروری اور اہم ہے. تم فرجانا اور رکبانا, قرآن کہتا ہے اگر تمہیں ڈر ہو, اگر تمہیں خوف ہو, چلتے چلتے نماز پڑھو, پیدل چل رہے ہو چلتے چلتے نماز پڑھو, اور رکبانا سواری پر ہو, سواری پر چلتے چلتے جا رہے ہو تو نماز پڑھو. لیکن دیکھ لو آج کل کا مسلمان این بے نماز اور مولوی کے لیے پکا مسلمان, کلمہ دو مسلمان جنازہ مولوی پڑھا رہا. میرے بھائیو اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا, ہمارا اور ہنسیوں کا اختلاف, ویسے تو ہر بات میں اختلاف ہے, قریب قریب مذہب یہ رہنا رہنا ہے, یہ بھی بنیادی اختلاف ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے اہل حدیث کا جو قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز ایمان ہے, اگر نماز نہیں تو ایمان نہیں, اس لیے بے نماز کافر ہے اور جنازہ اس کا بالکل جائز نہیں. اور ہم بھی کہتے ہیں نہیں, ہر کلمہ کو مسلمان ہے. اور قرآن پڑھ کر دیکھیے دوسرے پارے میں پہلا رکوع سیقول الصفحاء, اللہ بیان فرماتا ہے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, پھر اللہ نے قبلہ بدل دیا, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے. اب قریب قریب کئی مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے رہے. جب قبلے کے بدلنے کا حکم آ گیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو لوگ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں, آپ کو بیت اللہ ہو گیا, ان کی نمازوں کا کیا بنے گا, ان کی نمازیں تو برباد ہوئی. اللہ نے قرآن میں عید پاری وما کان اللہ ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا, ان کی نمازیں خدا قبول کرے گا. یعنی اللہ نے نماز کو قرآن کے اندر ایمان کہا ہے. اب جس میں ایمان نہیں وہ کافر, وہ مسلمان نہیں, اور جنازہ مسلمان کا ہوتا ہے, کافر کا جنازہ نہیں. اس لیے بے نماز کا جنازہ بالکل جائز ہے. تو میرے بھائیوں کلمے پر بیس کرتی ہے نماز, اور نماز پر بیس کرتے ہیں باقی سارے عمل, اور پھر فرائض ایک نا عام نیکی, ایک فرائض ہیں جیسے روزہ ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکات فرض ہے. اور فرضوں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر فرض ایک نہ کرے تو دوسرا بھی بیکار ہے. فرض کوئی آدمی نماز پڑھ لے روزہ نہ رکھے تو نماز بیکار ہوگی, روزہ رکھ لیا حج نہ کیا, اللہ نے طاقت دے رکھی ہے. اور ہمارے یہاں تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈال رکھا, نانا جی میری لڑکی جوان بیٹھی ہے میں کیسے حج کر سکتا ہوں, یعنی بالکل ہے جب مرنے کے قریب ہوں گا گھر والے مجھے ریٹائر کر کے ایک طرف کر دیں گے پھر میں حج کو جاؤں گا. بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم جوانی کی حالت میں میرے پاس آؤ تاکہ صحیح طور پر ثواب کر سکے, حج کے ارکان مناسک جو ہیں وہ صحیح طور پر تو ادا کر سکے. تو اب ایک فرض جو ہے اگر ایک فرض کے ساتھ دوسرا فرض ہو, جیسے دیوار کی میں نے مثال دی, ایک عید کے ساتھ دوسری عید ملتی ہے تو دیوار بنتی ہے. عید کے اوپر عید رکھی جائے, عید کے ساتھ ملا کر عیدیں رکھی جائے تو دیوار بنتی ہے. اسلام کی تعمیر بھی یہی ہے, ایک فرض کے ساتھ دوسرا فرض ہو, دوسرے کے ساتھ تیسرا فرض ہو, اور پھر ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا, اس طرح سے اسلام کی تعمیر ہوتی ہے. اور اگر آدمی ایک فرض ادا کر لے دوسرا نہ کرے تو دوسرا بھی برباد ہے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ اس کی مثال دیں, آپ خود ہی فتوا دیں, ایک آدمی زور کی چار رکعتوں کی بجائے دو پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہے, ایک آدمی زہر کی چار رکھتے ہیں دو پڑھ کر چھٹی کر جاتا ہے, اور اسے کو کہے اللہ کے بندے چار ہوتی ہیں مجھے دو پڑھ کے چلتی, میں دو کے نمبر مجھے مل جائے کافی ہیں, میں نہیں چار پڑھتا, دو کے ہی کافی ہیں مجھے نمبر. آپ بتائیے کیا نمبر ہے, خدا اس کو دو کے نمبر دے دے گا؟ اللہ نے چار رکھتے رکھی ہیں زہر کی, ایک آدمی دو رکھتے پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے نمبر دو کی کافی ہیں تو مل جائیں, میں چار کے نہیں مانگتا. آپ بتائیے یہ مسئلہ اپنے زمین سے پوچھ کر کہ اس کو خدا دو کا ثواب دے دے گا؟ لازمی آپ کہیں گے کہ نہیں, نہ دو نہ ایک نہ چار, اس سے ہی ختم. بالکل میرے بھائیوں یہی حساب ہے, جو فرض اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان میں سے ایک فرض ترک کر دو باقی کی سب برباد ہو. ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے. ہاں اللہ رعایت کرے تو اور بات آپ سفر میں دیکھ لو، سفر میں ظہر کے چار کی بجائے آپ دو پڑھیں، ٹھیک سات رات ثواب ملے گا، پورے نمبر مل جائیں گے، حالانکہ دو ہیں. کیوں؟ اللہ نے یہ حکم دیا. ارے بھائیو اسلام کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکموں پہ ہو وہ کرو وہ اسلام ہے، جو اللہ کہے وہ کرو وہ اسلام ہے، اور اپنی مرضی کرو کہ لوگ کیا کرتے. اب دیکھ لو ہم سفر میں واسطہ پڑتا ہے، اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اب روزہ جلدی افطار کرنے کا، لوگ سورج کو دیکھیں کہ ڈوب رہا ہے تو ان کا دل روزہ افطار کرنے کو نہیں چاہتا، گولا چھوٹ جائے ہم بے بس بھی چھوٹ جائے تو بالکل تیار ہوتا. یہ ایمان کا حال دیکھو. اب دیکھو گولا بھی چھوڑنے والے انسان ہیں، گولا چھوڑنے والے بھی انسان ہیں، اور پھر بلکہ بے دین انسان ہیں، ریڈیو پر بولنے والے بھی انسان ہیں اور بے دین انسان ہیں. ان کا یقین ہے اور اللہ کے رسول کی بات کہ جب سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے تو کھول نہ کھول تیرا روزہ کھول، یقین نہیں آتا. لو نانی نانا دو منٹ اور ٹھہر جاؤ جی، چار منٹ اور ٹھہر جاؤ جی، چھ منٹ اور ٹھہر جاؤ جی، دس منٹ پر کے وہ کہتے ہیں جتنی دیر لگا دو اتنا ہی اچھا. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے لوگوں روزہ جلدی افطار کیا کرو، دیر سے روزہ افطار کرنا یہودیوں کی خصلت ہے. یہ مشکاء شریف میں روزہ جلدی افطار کرو، روزہ جلدی افطار کرو، دیر سے روزہ افطار کرنا یہودیوں کی خصلت ہے. اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ویسے تو ماننے والے یہ بریل بھی کہتے ہیں کہ پیر دستگیر گیاری والا پیر اور یہ اور وہ بہت کچھ کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں سے شیعہ فرقہ سب سے زیادہ یہودیوں کے قریب. اب دیکھ لو کیسے اور دنوں میں دیوبندی، اور دنوں میں دیوبندی کافی دور، لیکن جب روزے آ جاتے ہیں تو جو بریلوی بالکل شیعہ کے ساتھ اور دیوبندی جو ان کے ساتھ روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں، حالانکہ دیر سے روزہ افطار کرنا یہودیوں کی خصلت ہے جو کہ شیعہ کام کرتے ہیں اور دیوبندی ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ میں ہر جمعے یہ بات دہراتا ہوں، اللہ کرے کہ آج سمجھ میں یہ بات آ جائے. اور یاد رکھیے گا نماز ایک ثبوت ہے عملی، نماز عملی ثبوت ہے. اصل اسلام آدمی کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ جو میں ہمیشہ آپ سے بیان کرتا ہوں، یہ ایمان بنا لو، اس بات کو خوب پختہ کر لو کہ اسلام اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے کے ہے. یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو بالکل ٹھیک. اب آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کو آ رہے ہیں، صحابہ روزے سے ہیں، عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، آگے پہنچے تو ایک جگہ پانی آ گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ روزہ بہت لگا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم روزہ افطار کر دیں، مسافر تو ہم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور دکھا کر پانی سب کو دکھا کر آپ نے پانی، عصر کی نماز کے بعد رمضان کا مہینہ فرض روزے، آپ نے روزہ افطار کر دیا، صحابہ نے روزہ افطار کر دیا. کچھ آدمی انہوں نے روزہ افطار نہ کیا، وہ کہنے لگے کہ اصل تو پڑ ہی چکے ہیں، سارا دن تو گزر ہی گیا، اب تو تھوڑا سا وقت باقی ہے، چلو کیا چھوڑنا ہے ہم نبھا لیتے ہیں. کسی نے اللہ کے رسول سے ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ فلاں 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 فلاں، انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا اولائک الغساق، یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں، محمد روزہ افطار کرے اور یہ کہیں کہ نہیں ہم پورا کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں اسلام نبی سے پیچھے رہنے میں ہے، اگر نبی روزہ چھوڑ دے روزہ چھوڑ دو، یہ اسلام ہے. اگر نبی کہے روزہ رکھو روزہ رکھو، یہ اسلام ہے. اسلام جو ہے بھیڑ چال کا نام نہیں ہے، اسلام لوگوں کا نام نہیں ہے کہ لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے صبح کو آپ کو لاہور جانا ہے یا کسی اور سفر پہ جانا ہے کسی طرف, پہلے سے طے کر لیجا کہ جی گاڑی 6 بجے جاتی ہے, چھوڑ کے روزہ رکھ کر توڑنا برا ہے. یہ جاہلوں کا مقولہ, روزہ رکھ کر توڑنا برا ہے. میں روزہ نہیں رکھتا کیونکہ مجھے سفر پہ جانا ہے, میں نہیں روزہ رکھتا. اب وہ سمجھتا ہے دیکھو جی میں نے کتنی بڑی نیکی کی ہے, اگر میں روزہ رکھ لوں پھر تو نبھانا پڑے گا, میں توڑ سکتا ہی نہیں, اس لیے بہتر ہے کہ میں رکھوں ہی نہیں. دیکھیے یہ جہالت کے کرشمے ہیں, یہ جہالت کے کرشمے. اور صحابہ کا کیا حال تھا, صحابہ نے روزہ رکھ لیا, روزہ رکھے ہوئے ہیں, سفر پر چل پڑے, اپنی سواری پر بیٹھے, گھر سے نکلتے ہی روزہ چھوڑ. حدیثیں اٹھائیں, حدیثیں بھری پڑی ہیں مثالوں کے ساتھ کہ صحابہ کا یہ معمول ہوتا. پہلے ان پڑھ لوگ, صحابہ بالکل ان پڑھ تھے, صحابہ ان پڑھ تھے, کسی سکول کسی مدرسے کسی کالج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, لیکن دیکھو اللہ نے ان کو دین کی کتنی سمجھ دی تھی. اب دیکھیں اس میں کتنی گہرائی ہے. اب اگر مجھے صبح لاہور جانا ہے, میں روزہ نہ رکھوں کہ گاڑی 6 بجے جائے گی 5 بجے جائے گی, سفر پہ چلیں گے تو روزہ میں نہیں رکھتا. فرض کر لیجیے گا میں نے روزہ نہیں رکھا, آپ گھنٹے کے بعد میرے گھر کا وہ فرض ہو دو گے, گھر میں کوئی ایسا واقعہ کو حادثہ ہو گیا میں جا ہی نہیں سکتا. اب دیکھ لو میں گھر میں بھی ہوں اور بے روز بھی ہوں, کہیے کیا جواب ہے آپ کا کہ آپ روزہ نہیں رکھے ہوئے اور گھر میں بھی. کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ آپ روزہ رکھیں, جب شریر وجہ پیدا ہو جائے صبر کی روزہ چھوڑ دیں. اب آپ بتائیے, ایک عورت روزہ رکھ لیتی ہے, ایک عورت صبح کو روزہ رکھ لیتی ہے, اس کو 8 بجے 9 بجے 10 بجے حیض آ جاتا ہے, یا اس کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے, کہیے روزہ رہ گیا, اسے وہ کوئی گناہگار ہے؟ اور اگر وہ یہی کہے کہ میرے دن تو پورے ہو گئے, مجھے 7 دن یعنی اتنے دن پورے ہو چکے, میری ماہواری کے دن ہیں, صبح شہر مجھے آ جائے شک میں تو بھی روزہ نہیں رکھتی, پھر مجھے توڑنا پڑے گا, یہ بے وقوفی کی بات ہے. روزہ رکھ, جب وجہ پیدا ہو جائے گی تیرے پاس جوان ہوگا, تیرے دن میں کوئی گناہ نہیں. اور اگر تو پیاس سے پہلے ہی چھوڑ دے گا اپنا یہ تقدس بنا کر کہ بھی روزہ توڑنا برا ہے روزہ چھوڑنا برا ہے, میں رکھتا ہی نہیں, یہ جہالت کی بات ہے. میرے بھائیوں دین سیکھو, دین سیکھو, دین ان چیزوں میں نہیں ملتا جن چیزوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے. جاہلوں کو دیکھنا, لوگوں کو دیکھنا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کیسے کرتے ہیں, دین قرآن حدیث کے اندر, دین جو ہے وہ ادھر ہے, دین جو ہے وہ لوگوں کے پلے نہیں ہے. آج کل تو لوگ مولویوں سمیت جاہل مطلب جنہیں دو چیز کا پتہ نہیں. میرے بھائیوں اس بات کو خوب سمجھ لو, اسلام ایک پورا سیکٹ ہے, ایک پورا سیٹ ہے. میں نے دیکھا نا کہ بات تو کچھ نہیں, وہ نوابشاہ کھانے کا وقت ہو گیا, شہری کا وقت ہو گیا, ایک آدمی کہنے لگا اس کے بعد سالن ہوگا کہ بھائی مجھے روٹیاں دے دے, کہتا جی میں روٹی نہیں دیتا, سالن لو گے تو روٹی دوں گا. اتنے میں ایک اور آ گیا اس کے پاس روٹی ہوگی, وہ کہنے کا بھائی مجھے سالن دے دے, وہ کہتا جی میں سالن نہیں تو روٹی لو گے تو سالن دوں گا. یعنی روٹی اور سالن اکٹھا جائے گا, علیحدہ علیحدہ نہیں جائے گا. سو اسلام پورا ایک سیٹ ہے, پورا ایک سیٹ ہے, توحید رسم ہو اس کے بعد نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو, پورا سیٹ ہے. اگر ان میں سے آپ ایک بات لے لیں اپنے کروا لیے تو آپ مسلمان ہو جائیں گے, آپ نے روزے رکھ لیے تو مسلمان ہو جائیں گے. نہیں, پورا سیٹ خریدو, پورا سیٹ اسلام کا لو, پورا رنگ آپ پر اسلام کا ہو, پھر آپ مسلمان. سو اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا, میں روزے رکھوا کر تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا, میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں. لیکن روزے کیوں رکھواتا ہوں, اس لیے کہ تم بن جاؤ کشتہ, بن جاؤ کام کے, بن جاؤ تمہارے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں, تمہیں یہ پریکٹس ہو جائے, تمہاری یہ عادت بن جائے کہ اللہ جو کہے وہی کام کرنا چاہیے. اب دیکھ لو بیوی کس کے حکم سے حلال ہوتی ہے, بیوی کس کے حکم سے حلال ہوتی ہے, اللہ کی اجازت. لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ بیوی کے قریب نہ جا بیوی حرام ہوگی، کہ یہ اسلام ہے نہیں، روزہ یہی سکھاتا ہے، دیکھ لو بیوی آپ کی ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن اللہ کا حق اتنا ہے، وہ کہے گا نہیں تو بیوی کے پاس نہیں جاتا، یادا بہت ہی اللہ حسن. جب تیرا حکم آ جائے تو پھر میں اپنی مرضی کروں. اللہ پانی وہ خود پانی دے اور صاحب کہے تو منہ نہیں لگانا، تو پیے گا. یا اللہ بالکل آپ اللہ بس کتنا جب تجھے روک کیا تو میں نہیں پیوں گا. اور پھر جب وقت آ جاتا ہے خدا کہتا پی. اللہ اکبر. دیکھیں روزہ افطار کرتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں، اللہ میں انی لک صمتو وعلی رزقک افطرت. اللہ میں بند ہوا تھا کھانے پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے، تیری خط. دیکھیں روزہ روزے کے کھولنے کی دعا، اللہ میں انی لک صمتو. اللہ صوم کے پہلے ہوتے ہیں بند کرنا، بند ہونا. اللہ میں رکا تھا تیری وجہ سے، تیرے کہنے سے، حالانکہ بیوی میرے پاس تھی، پانی میرے پاس تھا، آنا پیارا کھانے کی چیزیں فریج میں رکھی ہوتی، لیکن میں تیرے حکم سے رک گیا، بالکل بند ہو. والا رشتے کا اب تک تو، اور اب تو مجھے اجازت دے رہا ہے کہ کھول رہا، پانی بھی پی رہا ہوں، چیزیں بھی کھا رہا ہوں. اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تیرا حق ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، شاید آپ نے بھی یہ لذت محسوس نہیں کی، جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے قدرتی طور پر اس کے دل میں خدا سے محبت، ایک میں نے رسمی ویسے نام کی، خدا سے محبت ایسی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر بندہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے وہ روک جائے. جیسے دیکھنے بعد دوست دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے ایک چیز مانگتا ہے لیکن آپ کا دل دینے کو نہیں چاہتا. مطلب فرض کر لیجیے گا آپ کے پاس سکوٹر ہے، کوئی دوست لینے کے لیے آ گیا. اب آپ کا یہ معمول ہے کہ میں سکوٹر تو کبھی کسی کو نہیں دیتا، اس میں یہ چیز خراب ہو جانے والی ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا دوست تو یہ ایسا ہے، اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، میں اس کو جواب پوری سچی بات دے سکتا، اس کی میری ایسی بنی ہوئی ہے کہ میں اس کو جواب کو نہیں میں دے سکتا. تو پھر کیا ہے بھائی، جب وہ آ گیا ٹھیک ہے بھائی، میں اور تو کبھی کسی کو نہیں دیتا، لیکن چونکہ تو میرا دوست ہی ایسا ہے کہ میں تجھے جواب بھی نہیں دے سکتا، میں فور اس سے خود سکتا. میرے بھائیو اللہ کا معاملہ اس قسم کا ہے، اللہ کا معاملہ اس قسم کا ہے کہ اللہ جیسا پیارا، اللہ اکبر، اللہ جیسا دوست، اللہ جیسا وفادار اور اللہ جیسا محبت کرنے والا، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بہن نہ بھائی کو. اور یہ ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ آدمی جتنا مصیبت میں ہوتا ہے اتنا ہی یہ بڑا سہارا ہوتا ہے. جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا تصور یہی کہ اللہ جو تو کہے وہی انسان، اللہ جو میرے نبی نے سنت ہمارے سامنے پیش کر دی ہے اس پر قد کرنا، اس پر جان چلی جائے اس کام کو کرنا، یہ اسلام. پھر آدمی کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور خدا ایسے کو کبھی دلیل بھی نہیں سکتا، خدا ایسے کا کبھی ساتھ بھی نہیں چھوڑتا. اور جنازے کی دعا میں آتا ہے نا، اللہ کے رسول کسی کا جنازہ پڑھتے، اللہ اکبر، اللہ انت ربھا، یا اللہ تو اس کا رب، انت خلقتھا، تو نے اسے پیدا کیا تھا، ہم نے تو نہیں پیدا کیا، انت ہدایتھا الی الاسلام، اللہ تو نے اسے مسلمان کیا تھا، تعلم سرھا وعلانیتھا، اللہ اس کے ظاہر کو بھی تو جانتا ہے، اس کے باطن کو بھی تو جانتا ہے، جتنا تو جانتا ہے ہم کو اتنا جانتے بھی نہیں، پتہ نہیں اندر گھس کر یہ کیا کر لیتا تھا. اللہ کے سب باتیں کر کروا کے انہ کی ذمہ دے گا، اب یہ تیرے پر، پہلے تو بیوی کے پاس تھا، یا بیوی تھی خامن کے پاس تھی، یا بیٹا تھا باپ کے پاس تھا، یا باپ تھا بیٹے کے پاس تھا، اس کے طرفدار تھے، اس کے حمایتی تھے، اللہم انہ کی ذمہ دے گا، اب یہ تیرے پاس آ، وہ قبل جوارے کا، اب یہ تیرے پڑوس میں چلا گیا، قبر میں جا رہا، اب اللہ کسی اور کا دخل نہیں ہے، اب یہ تیرے سپرد ہے، اب انت اہل الوفاء والحق، اللہ تو بڑا ہی وفادار، تو بڑا ہی ساتھ دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں دعا کرتے، اسی لیے تو ہے نا کہ حضور جنازہ ایسا پڑھاتے کہ باپ صحابہ جو زندہ ہوتے کہتے یہ خواہش کہ میں میت ہوتا اور یہ دعائیں میرے لیے ہوتی. اب آپ میں بہت سے دیوبندی بیٹھے ہوں گے, حنفی بیٹھے ہوں گے, دیانتداری سے بتائیے یہ آپ کے مولوی جو جنازہ پڑھاتے ہیں کبھی کسی کے دل میں یہ تمنا ہو سکتی ہے کہ میں میت ہوتا اور یہ دعائیں میرے لیے ہوتی؟ بلکہ دل تو یہ کہتا ہے کہ اس مولوی نے پڑھائی کچھ نہیں. لیکن حضور جنازہ کیسا پڑھاتے تھے, میں اس لیے تو کہتا ہوں اگر کسی نے حق جانچنا ہو, اگر کسی نے حق جانچنا ہو کہ دیوبندی حق ہے یا اہل حدیث حق ہے, بریلوی حق ہے یا اہل حدیث حق ہے, شیعہ حق ہے یا اہل حدیث حق ہے, ارے ایک بات لے لو تمہیں فوراً پتہ لگ جائے گا کہ سب باطل ہیں اور حق اگر ہے تو صرف اہل حدیث ہے. اور حدیث کے میں نے اللہ کے رسول کی بات, اللہ کے رسول کی بات. اب جنازہ دیکھ لو, جنازہ دیکھ کر اللہ اکبر. میں نے دیکھا ہے کبھی جنازہ پڑھاتے ہیں تو لوگ جو دیوبندی یا بریلوی ہوتے تو کہتے ہیں سچی بات ہے ہمارے مولوی تو جنازہ ایسا نہیں پڑھاتے. حالانکہ ہمارا جنازہ کیا, ہمارا جنازہ ہے جو اللہ کے رسول پڑھاتے ہوں گے. لیکن چلو نقلی سے ہی ہم ویسے ہی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے حضور کا طریقہ تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنازہ یہ ہے ہمارے مولوی کا جنازہ نہیں. اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے مولوی کا دین کچھ نہیں, تیرے مولوی کا دین اماموں کا دین ہے, پیروں کا دین ہے, فقیروں کا دین ہے, جاہلوں کا دین ہے, اور ہم اللہ اکبر جو بات قرآن حدیث کے مطابق ہوگی وہ ہمارا دین ہے, جو اللہ کا رسول کہے گا وہ ہمارا دین ہے, جو اللہ کا رسول کرے گا وہ ہمارا دین ہے, اور یہی خالص دین ہے. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس پر پکے ہو جائیں اور آپ اس پر راسخ ہوں. تو دیکھیے یہ رمضان شریف ہے, اس میں آپ اپنی خوراک کے بارے میں بڑے محتاط ہوں. خدا کے لیے ہلکا کھا لیں, تھوڑا کھا لیں, لیکن حلال. جو لوگ ایک تو ہے کہ حکومت قانون بنائے کہ جو رشوت لے گا اسے چوک میں شوٹ کر دیا جائے گا اور پھر آپ رشوت سے ہٹ جائیں, وہ تو ہے اور طریقہ. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے کہ اگر میں رشوت سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں, اگر رشوت سے میں مرغے اڑاتا ہوں تو میری نماز برباد, میرا روزہ برباد, میرا حج گیا, میرا سب کچھ گیا, لعنت ایسی کمائی پر, میں اس سے توبہ کروں. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے قبول ہو جائیں تو اپنی کمائی کو حلال بنائیں. حرام کمائی والے کا روزہ بالکل قبول نہیں ہوتا, حرام کمائی والے کا روزہ بالکل قبول نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ دو عورتوں کے بارے میں کسی نے ذکر کیا, یا رسول اللہ وہ عورتیں بڑی نیک پاک رات کو تہجد پڑھتی ہیں, دن میں روزہ رکھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں بلا لیا اور کراہی منگوا لیے. کراہی منگوا کر ایک عورت سے کہا طے کر, یہ حضور کا معجزہ تھا. اس نے طے کی اور آدھی کراہی خون سے, لوتھڑے سے جمے ہوئے خون سے بھر. دوسری سے کہا طے کر, اس کی بھی طے ہوئی, باقی آدھی اس نے بھر. آپ نے فرمایا کہ تم ان عورتوں کی تعریف کرتے ہو, یہ حلال کھا کر روٹی کھائی, پانی پیا, لسی پی, چائے پی, یہ حلال چیزیں کھا کر یہ روزہ رکھ لیتی ہیں. چگلی کر کر کے جو حرام ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے یہ اس پر روزہ توڑ دیتی ہیں. یہ ان کے اندر دیکھ لو حرام پڑا ہے جو میں نے نکلوایا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو واقعتاً حرام ہو, کسی کا پیسہ ہو اور آپ اس کو دھوکے سے ہتھیائیں, کسی کا حق ہو اور آپ اس کو غصب کر کے اپنے مال میں شامل کریں اور پھر روزے رکھیں, بیکار. اولاد کو بھی حرام کھلاتے ہیں, خود بھی حرام کھاتے ہیں. تو میرے بھائیو جو یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا دے اور ہمارے روزے قبول ہو جائیں, وہ میرے سبق کو یاد رکھیں, دل سے توبہ کریں. بالکل میں نے آپ سے عرض نہیں کیا, یقین جانیں اللہ اس پر میں کیا آپ سے عرض کروں, جو برکت حلال میں ہے وہ حرام میں کبھی. یہ ٹھیک ہے کہ حرام میں لذت پڑی ہے, حرام میں لذت پڑی ہے, لیکن برکت بالکل نہیں ہوتی, کبھی سکون بالکل نہیں ہوتا. اس لیے آپ حلال کھائیں, تھوڑا کھائیں, کس طرح سے بھی آپ کو ملے تھوڑا کھائیں. جب آپ حلال کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے دل میں کس قدر اطمینان سکون ہوگا, آپ میں کتنی جرت ہوگی. اور اب ہمارے یہاں جب آپ بات کرتے ہیں, مجھے چونکہ عرصہ ہو گیا, میں غالباً 12-13 سال کا تھا جب سے میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا ہے اور زندگی گزر گئی اسی طرح سے ہی. اور پھر اللہ کا فضل ہے کالج میں پڑھاتے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے. یہ مجھے پورا اندازہ ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں اس کا اثر ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ پریس کرتی جا رہی ہے کہ نہیں. اور یہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے جو میں بات کہتا ہوں وہ بالکل عین نشین ہو جاتی ہے. لیکن جو ہی آپ باہر نکلے آپ یہ تو کہیں گے کہ بات ٹھیک تھی لیکن عمل نہیں ہو. کیوں؟ حرام کی وجہ سے. دل سخت ہو, دل سخت کب ہوتا ہے؟ یا حرام کھانے سے یا زیادہ گناہ کرنے سے. بندہ گناہ زیادہ کرے دل سخت ہو جاتا ہے, اور پھر دل جب سخت ہو جائے اچھی بات کو وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, وہ قبول نہیں کر سکتا. اچھی بات کو وہ ٹھیک کہے گا, سمجھ لے گا کہ ٹھیک ہے, لیکن قبول نہیں کر سکتا کیونکہ دل سخت ہو جاتا ہے. چلے پتھر بارش پڑے زمین کو جذب کر لے گی, پتھر جذب نہیں کرے گا چلتا کرے گا. پانی پڑا صاف ہو گیا, معمولی سی ہوا چلی ہے خشک خشک بالکل ویسے ہو جائے گا. تو جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ بات کو دل میں جذب نہیں کرتا. جو ہی بات اس کے دل پر جا کر ٹکراتی ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ نمی کی آ جاتی ہے, فوراً وہ نمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ سب کا پتھر کا پتھر اندر گیا ہی کچھ. ورنہ میرے بھائیوں, آدمی بات سن لے, بات سمجھ لے, دل اس کا تسلیم کرے کہ یہ صحیح ہے, ذہن نشین ہو جائے, پھر عمل نہ کرے. اس کی وجہ خاص یہی ہے کہ دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے. اور دل سخت ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب آدمی کثرت سے گناہ کرتا ہے. اللہ کا فائدہ یہ ہے بندہ گناہ کرے, کوشش کرے کہ میں جلدی سے جلدی توبہ کروں, اور اگر وہ گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا تو پھر خدا بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا, اور اگر وہ گناہ کرتا چلا جائے تو خدا پھر اسے دھکا دے دیتا ہے. لوگ نہیں مات اللہ, خدا کہتا جا دفعہ ہو جائے تو جانا چاہتا ہے, خدا اسے دھکا دے دیتا ہے. اور جو بندہ خدا کی طرف رخ کرتا ہے اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, لوگوں میں غفور غفار. دیکھیں غافر بخشنے والا, غفور بہت بخشنے والا, غفار بڑا ہی بخشنے والا. اللہ ہے نا, اللہ غفار غفور. لیکن کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں. توجہ سے سن لو, یہ قرآن ہے, یہ میں نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا, سورہ طہٰ ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, میں بہت بخشنے والا ہوں کس کے لیے؟ جب میری طرف رخ کرتا ہے. اور یہی بات اللہ نے بندوں کو سکھائی ہے کہ اے میرے بندو, جو میرے نیک بندے ہو, اگر لوگ تمہاری طرف توجہ کریں تو تم توجہ کرو, اور اگر لوگ تمہاری پرواہ نہ کریں تم بھی ان کی پرواہ نہ کرو, مستقل رہو. ورنہ یہ مولوی میں جس نے پیسہ بٹورنا ہے, پیسہ بٹورنا ہے, وہ تو خوش آمدے کرے گا, آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. آدمی کو بالکل مستقل رہنا چاہیے کہ کوئی توجہ کرے, آپ کا خیال کرے, آپ کی طرف توجہ کرے تو ٹھیک ہے, آپ بھی اس کی طرف رخ کریں, پھر رخ نہ کرنا یہ تکبر. اور اگر پرواہ نہیں کرتا, مولوی کو ذلیل جانتا ہے, ہلکا جانتا ہے, آپ بھی اس کی بالکل پرواہ نہ کریں. اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, میں بخشنے والا ہوں کس کے لیے؟ لِمَن تَابَ, جو مڑ آئے, جو اپنا منہ پھیر لے, وَآمَنَ, اور ایمان لے آئے, صحیح بات کو تسلیم کر لے, وَعَمِلَ صَالِحًا, نیک کام کرنے لگ جائے, ثُمَّ اهْتَدَى, پھر ہدایت کی راہ پر چلتا رہا. چلو کتنی باتیں کہی, میں ان کے لیے غفور رحیم ہوں. لیکن ہمارے مولوی نے ہمیں کیا پڑھایا ہے؟ یہ کلمہ گو مسلمان والا مولوی, اس نے کیا پڑھایا ہے؟ جو تیری مرضی کر, تالے توڑ, جو مرضی کر, وہ غفور رحیم ہے. اور اس کا سب, اور یہ قرآن ہے اللہ اکبر, کہ میں غفور ہوں غفار ہوں کن کے لیے؟ جو میری طرف رخ کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد, اور ایمان لاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, اور پھر ہدایت کی راہ پر چلتے ہیں, میں غفور ہوں, میں ان کا دوست. اللہ اکبر. میرے بھائیو اللہ جیسا مہربان کوئی نہیں ہے. جب بندہ اللہ کا بندہ ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو جانے نہیں دیتا, اللہ اس کو دھکا کبھی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اس پر بڑی مہربانی کرتا ہے, اور یہ میں نے سینکڑوں دفعہ آزمایا ہے, سینکڑوں دفعہ آزمایا. اسی لیے مشرق کو یہ چیز کبھی نصیب نہیں ہوتی جو غیر اللہ کو پکارتا ہے. کئی جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, گاڑی کا واقعہ ہے, تو وہ جگہ پکارنے, یا رسول اللہ, میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہیں گے اللہ کے رسول سے, کہ مہربانی کریں گے. میں نے کہا تو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے, کیا کہے گا؟ کہ یہی حضور سے مہربانی مانگتے ہیں, ان کی نظر کرم ہم پر ہو. میں نے کہا اللہ کی نظر تھکتی ہے؟ کہ جی نہیں تھکی تو نہیں. میں نے کہا پھر اللہ کی نظر بہت بڑی ہے یا نبی یا رسول اللہ کی نظر بڑی ہے؟ اب وہ کیا کہے, دل تو اس کا نہیں مانتا کہ اللہ کی بڑی ہے, وہ تو کہتے اللہ تو ریٹائر ہو گیا, نظر تو رسول کی بڑی ہے, لیکن کہہ نہیں سکتے زبان سے. کہ جی نہیں, نظر تو اللہ کی بڑی ہے. پھر میں نے کہا تو بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یا تو کہو وہ تھک گیا, وہ ہار گیا, اس کے پتے کچھ نہیں رہا, کوئی وجہ جواب کوئی تو آخر ہو. تو اس لیے خدا اللہ اکبر, جب بندہ کسی اور کی طرف دیکھتا ہے, جب بندہ کسی اور کی طرف دیکھتا ہے, خدا اس بندے سے پوچھتا ہے یہ زیادہ قریب ہے مجھ سے. خدا یہ پوچھتا ہے, کہیے کیا جواب دے گا بندہ؟ شرمندہ ہو کے کہہ دیں یا اللہ تجھ سے قریب تو کوئی نہیں. خدا پوچھتا ہے یہ مجھ سے زیادہ مہربان ہے. بندہ کیا کہے گا؟ شرما کر کہے گا نہیں یا اللہ تجھ سے زیادہ مہربان تو نہیں. پھر خدا کہے گا بے غیرت, بے شرم, بے حیا, تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھے چھوڑ کر تو اوروں کو پکارتا ہے؟ ارے پیدا میں نے کیا ہے. اب آدمی باپ سے تو نہ مانگے, لوگوں کے گھروں میں جا کر مانگے تو باپ کو غیرت نہیں آتی. اسی طرح اسی وجہ سے خدا شرک کو, خدا کو شرک پر غیرت آتی. تو میرے بھائیو مسلمان ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ. مسلمان کیسے, یہ نہ سمجھو کہ ہم سے پہلے سے مسلمان ہیں. اسلام یہ اللہ کا حکم مان, عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے. بعض آدمی یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کو صدقہ فطر دوں, یا اپنے بھائی کو دوں جو بیچارہ کہیں لاہور رہتا ہے, یا اس کی ہمشیرہ کہیں دور رہتی ہے. تو اس لیے صدقہ فطر جو ہے وہ یہ نہیں کہ چاند دیکھ کر عید کی نماز سے پہلے ہی دیا جائے, اس مہینے کے دوران بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے صدقہ فطر اگر آپ اپنی ہمشیرہ کو یا اپنے بھائی کو, اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو بھیجنا چاہیں, دینا چاہیں, تو پہلے بھی بھیج سکتے ہیں. اور صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ پونے تین سیر, پونے تین سیر. گندم کا حساب لگایا ہے, ممکن ہے کچھ فرق ہو قیمتوں کا, 5 روپے فی کس. آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں, خواہ وہ بچہ ہو ایک دن کا, ایک گھنٹے کا, اس کا صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے, 5 روپے فی کس, چھوٹے سے لے کر بڑے تک. اور ہر اس فرد کا جو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا آپ کی ہمشیرہ ہے, والد فوت ہو گیا ہے, ہمشیرہ ہے آپ کی, اور آپ کے گھر میں وہ رہتی ہے اور ابھی شادی شدہ نہیں ہے, یا بیوہ ہے آپ کے پاس ہی رہتی ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, تو پھر ان سب کا صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہوگا. اور اگر بہن شادی شدہ ہے تو آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا, جو مال اللہ کی طرف سے آپ کے ذمے لگایا جاتا ہے, مثلا زکوٰۃ ہے یا قربانی کا گوشت ہے یا یہ صدقہ فطر ہے, یہ کسی بے نماز کو, کسی بدعتی کو, کسی مشرک کو دینا جائز نہیں. یہ قطعاً نہیں لگتا. ہمارے لوگ مصیبت یہ ہے, گھر سے نکلے جو فقیر باہر راستے میں مل گیا اسی کو پکڑا دیا صدقہ فطر, یہ برباد ہو گیا بالکل. یہ آپ کو تسلی کرنی چاہیے کہ وہ بے نماز نہ ہو, بدعتی اور مشرک نہ ہو, کیونکہ بدعتی اور مشرک کو اللہ بہت برا جانتا ہے. اللہ تو دیتا ہے, خدا تو ان کو کھلاتا ہے, لیکن جو مال اللہ نے حکم دیا ہے اس کا دینے کا, وہ کہتا ہے میرے خاص کو دے, تو نہ اس کو دے. تو اس لیے صدقہ فطر جو ہے وہ بے نمازی کو نہیں دینا چاہیے, کسی بدعتی اور مشرک کو نہیں دینا چاہیے, کسی دیندار آدمی کو جو نمازی ہو اس کو دینا چاہیے. اور اس کی مقدار جو ہے وہ پونے تین سیر ہے. اگر کوئی ذمہ دار ہو اور وہ گارے غلہ دینا چاہے تو وہ پونے تین سیر فی کس, اور اگر قیمت دینا چاہے تو 5 روپے فی کس دے دے. رہ گیا افطاری کے بارے میں. پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا اور اس دفعہ میں نے پھر کہا تھا کہ دیکھیے آپ کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی ہر حرکت سے دین کی تبلیغ ہو. آپ جہاں بھی ہوں جس مجلس میں بھی ہوں روزہ یہ اطمینان کر کے کہ سورج غروب ہو گیا ہے, سورج غروب ہو گیا ہے. ریڈیو اسٹیشن والے جو ہیں وہ بھی نشر کرتے ہیں کہ غروب اتنے بجے ہے, بس جو ہی سورج غروب ہوا روزہ فوراً چھوڑ دیں. ہاں وہاں اور کوئی نہ چھوڑے, لوگ آپ کی طرف انگوشت نمائی کریں, دیکھو جی یہ بہت ہی ہے, دیکھو اس نے روزہ توڑ دیا, جو مرضی کہیں. آپ ان کو سمجھائیں اس سے دین کی اشاعت ہوتی ہے, دین کی تبلیغ ہوتی ہے, لوگوں کو مسئلے کا پتہ لگتا ہے. یہ ایک اتحادی چیز ہے. اسی طرح سے سحری کھانے میں جلدی کھا کر نہیں سونا چاہیے, سحری بہت دیر میں بالکل آخر میں کھانی چاہیے. اور یہ کہ 3:45 تک کھلا مطلب ہے, 3:45 تک آدمی آرام سے کھا سکتا ہے. اگر جلدی کھانے والا ہو تو اس کو کھانا ہی 3:40 پر کھانا کھانا شروع کرنا چاہیے. اور اگر ذرا لیٹ کر جلدی کر لے, وسنتی وہ ہے ذرا آہستہ آہستہ کھاتا ہے, 3:35 پر کر لے. یہ جو بیوقوف پہلے سے ہی 3 بجے سے بھی پہلے, کیونکہ یہ شور مچانے والے 2 بجے سے ہی شور مچانا شروع کر لیتے ہیں اور بعد اسی وقت اٹھے کھانا کھایا اور چپکے سے سو گئے. اب ان کا روزہ کتنا, اگر مسلمانوں کا روزہ 16 گھنٹے کا, اس کا روزہ 18 گھنٹے کا. اللہ کے رسول کا حدیث میں آتا ہے آپ کے کھانے میں اور صبح کی نماز میں کھڑے ہونے میں کتنا فرق ہوتا تھا, 50 آیتیں پڑھنے میں جتنی دیر لگی. اور آپ حیران ہوں گے, اندازہ کر لیجیے. اور میرے بھائیوں پیارنداری سے بتائیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں یا یہ پریڈ بھی یا اور لوگ مانتے ہیں؟ پیارنداری سے بتائیے, ہم مانتے ہیں. کوئی جماعت دنیا میں ایسی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہو سوائے سوائے اہل. لوگ کیا کرتے ہیں, روزہ اپنا 3 بجے 2:30 بجے اپنا کھا کر روزہ رکھ لیا انہوں نے, اور ان کا ایمان بھوکو پر ہے. یہ سارن جو بچتا ان کا ایمان اس پر, اور ہمارا ایمان اللہ کے رسول کی جو بتائی ہوئی نشانی ہیں ان پر. اسی لیے ایمان میں تیمیہ نے بڑی پیاری بات کہی, اللہ اکبر. پڑھے لکھے لوگ خصوصاً اسے نوٹ کر لیں, ایمان میں تیمیہ نے کیا پیاری بات کہی. وہ کہتے ہیں جو نسبت اسلام کی دنیا کے مذہبوں سے ہے, ہندو مت, جین مت, عیسائیت, یہودیت اور اس کے علاوہ سکھ, یہ دنیا کے جتنے مذہب ہیں, جو نسبت اسلام کی ان مذہبوں سے ہے وہی نسبت اہل حدیث کی مسلمانوں کے سر ہوتی ہے. دیکھو کیا کام کی بات ہے, اور بالکل 100% صحیح اور عملی طور پر صحیح بات ہے. دنیا میں مسلمانوں میں جتنے پھرتے ہیں, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا ہنسی, کیا شافی, کیا فلاں, کیا شیعہ, یا فلاں یا فلاں, وہ کہتے ہیں اہل حدیث کی نسبت ان سے بالکل ایسی ہی ہے جیسے اسلام کی نسبت دوسرے مذہبوں سے. اب اسلام اور دوسرے مذہب زمین و آسمان کا فرق ہے, بالکل اسی طرح سے یہ اہل حدیث. میرے بھائیوں کوئی نیا نیا اگر آیا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ جو اہل حدیث کو فرقہ ہے. اہل حدیث کو فرقہ نہیں ہے, اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی. کوئی ہمارا امام نہیں, ہمارے امام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ امامت کا مسئلہ شیعہ کا مسئلہ ہے, یہ مسلمانوں کا مسئلہ بالکل نہیں ہے. اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں, اہل حدیث وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چلتی ہے, آپ کے حکم پر چلتی ہے. کہیے یہ فرقہ ہو سکتا ہے؟ سو اس لیے اللہ آپ کو توفیق دے, شرمائے نہیں, اللہ جھکے نہیں. یہ جو جھجک محسوس ہوتی ہے بالکل نہ کریں, کھل کر دنیا میں اعلان کریں, لوگ دنیا کو دکھائیں, رفع یدین کریں, کھل کر کریں, یہ ہر چیز کی نشانی ہے. روزہ افطار کریں, کھل کر کریں, قیامت کے دن آپ کو اس کا یہ معلوم ہوگا کہ دنیا آپ کی طرف انگلیاں اٹھاتی تھی اور آپ بے پرواہ ہو کر اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا اصل اسلام, اور یہ وہی دین ہے جو حضور نے سکھایا تھا, جس پر صحابہ چلتے تھے. ان اللہ یامر بالعدل